بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ اور تسمیہ ولادت روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا قریش نے کہا اے ابو الحارث آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کے قوم میں سے اب تک کسی کا نہیں رکھا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا اصل میں جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبد المطلب کے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب میں ہے کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہو مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں کہ کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے معبرین نے عبد المطلب کو یعنی اس کی تعبیر کے بارے میں عبد المطلب کو جو خواب ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہاری نسل سے انہوں نے یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کو رؤیا صالحہ کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ ہو اس کا نام محمد رکھنا اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا بریدہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا غرض یہ کہ جتنے بھی رؤیا صالحہ کا مسلسل نظر آنا اور سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیا گیا کہ جس نام سے انبیاء مرسلین اسی نبی امی فتا و نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو یعنی عبداللہ نام رکھنا یہ القاء ربانی تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا اس لیے یہ نام رکھا اور یہی دو نام حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ترجمہ اور جس وقت عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ نبی اسرائیل کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں توریت کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحمد عطا کی اور کھانے پینے سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا اور آخرت میں وقت شفاعت آپ پر من جانب اللہ وہ محامل اور خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئیں اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی حمد و ثنا کریں گے خلاصہ یہ کہ ہم کے تمام معانی و انواع و اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں کلمات الہیہ اور اشارات نبویہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا ہر کام کے ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین اہل جنت کی آخری دعا یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور الحمد للہ رب العالمین کھانے اور پینے کے بعد حق تعالی شانہ نے حمد اور شکر کا حکم دیا چنانچہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا له اللہ کا رزق کو کھاؤ اور شکر کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تفسیر حمد سے فرمائی چنانچہ حدیث میں آتا ہے افضل الشکر الحمدللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کی کثرت سے تاکید آئی جب سفر ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے حمد و ثنا کرنے والے ہیں اور جب نماز ختم ہوتی تو یہ آیت شریفہ پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین غرض کی یہ آیات قرآنیہ و کلمات قدسیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انخطاب وحی اور اختتام نبوت و رسالت کی جانب مشیر ہو بھائی اس کو مت ہلائیں ٹیبل کو اور بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے نمبر پانچ میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا بخاری ترمیزی وغیرہ میں یہ لفظ ہے انا عاقب الذي ليس بعدي نبي میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ عاقب کے یہ معنی ہیں الذي ختم الله به الانبياء جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرمایا سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الانبیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے نام ہیں مگر اس حدیث میں پانچ کی تخصیص غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام یا انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی پانچ نام ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاندنی رات کی چاند کی مانند چمکتا ہوگا اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھاوے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کی چاند کی مانند چمکتا ہوگا اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھاوے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ اخلاص عطا فرمائے یہ نیت عطا فرمائے کہ ہم اس نیت سے حلال مال کمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں اور جو اس میں حدیث پاک میں جو باتیں آئی ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی نیت ہو جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ہمیں کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے ہمیں تو یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نیت سے اپنا کام کرتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں یا اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں اور جب مال زیادہ کرنے اور فخر کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے حلال طور پر کمانے والے کا یہ حشر ہوگا تو پھر حرام طور پر کمانے والوں کا کیا حشر ہوگا دوستو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حرام کمانے والے کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ شیوہ اہل اسلام کا نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال کو عمارتوں میں لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ حرام مال کا لگانا عمارتوں میں خرابی کی جڑ ہے خرابی کی جڑ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خرابی کی جڑ ہے اور احتمال رکھتا ہے کہ عمارت کی خرابی مراد ہو اور بعض نے شروعات میں یہ بھی مراد لیا ہے کہ مکان بنانے کے بعد اس میں خدا کی نافرمانی نہ کرو اور جو عمارت کو اس میں فسق نہیں نافرمانی ہو آخر وہ خراب ہوتی ہے تو جو مال انسان جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جائز کاموں میں اس کو خرچ کرنا چاہیے حرام کمائی میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاہے تھوڑی حلال کمائی چاہے تھوڑی ہو لیکن اس پہ قناعت کرے انسان, حرام کے قریب بھی نہ جائے. حلال کی چٹنی روٹی جو ہے وہ حرام کی بریانی سے بہتر ہے. لیکن دوستو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کی اصلاح ہوتی ہے, دل اچھا ہوتا ہے, دل پاک صاف ہو جاتا ہے, تو تب ہی یہ دل میں بات پیدا ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں کی صحبت میں رہنا, مشائخ سے تعلق کرنا اور اپنے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی اصلاح کروانا, بزرگوں کے پاس جانا, ان سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے دل میں کیا کیا یہ بیماریاں, ہماری اصلاح, ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں, ان کو اپنے حالات کی اطلاع کریں. ان کو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے. جیسے حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا تو پہلی نظر میں جب اس پر پڑتی تو اس کی سب بیماریاں سمجھ میں آ جاتی. یہ علم غیب نہیں ہے, تجربہ ہے. عالم غیب تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی چال سے اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری ہے. ارے بھائی, اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے نا. جو بہت ہی قابل حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ مریض کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں کیا بیماری ہے اس وقت. جیسے کہ اگر انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ پیلی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یرقان ہے, چہرہ زیادہ لال ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کو فالج کا نعوذ باللہ کہیں خطرہ ہے یا اس کا بی پی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنظری کر کے آیا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا, ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا, ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. دوستو جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے زنا العین النظر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بدنظری آنکھوں کا زنا ہے, بدنظری آنکھوں کا زنا ہے, بدنظری آنکھوں کا زنا ہے. بدنظری کرنا, کسی کی ماں بہن بیٹی خالہ اتنی بھی غیر محرم ان کو دیکھنا, اس میں بابی بھی شامل ہے, تو دیکھنے والا آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. تو آنکھوں کا زنا کار جو ہے وہ سکون کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں پہ کبھی بھی اتنی تکلیف پہنچائی, اتنی تکلیف پہنچائی, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑ جو ہیں ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں, یہ پوری جتنے بھی آبادی ہے طائف کی ان سب کو یہاں ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی نسل آنے والی جو ہوگی وہ ایمان لائیں گے ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت نہیں فرمائی, لیکن لعنت فرمائی ہے تو اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے, اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ لعنت فرما اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتے ہیں. اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو پے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں, نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہننا, نئے نئے فیشن کرنا, نیا نیا زیور پہننا اور نیا نیا میک اپ کر کے نکلتی ہیں تاکہ لوگوں کے نفس میں پک اپ ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے, تفاخر کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے لیے پہنے, شادی نہیں ہے تو سادگی سے زندگی گزارے, جب شادی ہو جائے تو شوہر کو پہننے دکھانے کے لیے, اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ اچھے زیور پہنیں, اچھے کپڑے پہنیں, میک اپ کریں, کون منع کرتا ہے, لیکن غیروں کو دکھانے کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی کے لعنت خریدنا اور آنکھوں کا زنا کار بننا, میرے دوستو اس کیسے انسان سکھ سے اور چین سے رہ سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے سمجھ لیا ہر گناہ کا اثر کیا ہے, میرے دوستو آنکھوں پر, چہرے پر, اس کی چال پر پڑتا ہے. ایسی طرح سے تکبر والے کی چال ہی عجیب ہوتی ہے, اس کی چال ہی سے آپ سمجھ لیں گے یہ شخص کیا ہے, متکبر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ والوں کی شان کو قرآن پاک میں نازل فرمایا, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, ارے میرے خاص بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اپنی کو ذلیل کر کے مٹا کر ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں. متکبر کی چال بتاتی کہ اس کے دل میں بڑائی ہے, اکڑ ہے, اکڑ کے چل رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے متکبرو, تم اتنی زور سے زمین پر پاؤ رکھتے ہو لیکن تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو تم یہی گردن تان کے چلتے ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو میرے دوستو یہ بات ہے, اس لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ مجھے دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی, ایک متکبر آدمی اور ایک چالاک. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت خدائی کا قہر ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے مسلم شریف میں, علیہ السلام تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہیں, ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں اس طرح بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں, بے وقوف سے بھاگ رہا ہوں, اس کی صحبت سے اپنے کو جلد از جلد جو ہے وہ دور کر رہا ہوں. تو اس شخص نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور مسیحا ہیں, آپ کی برکت سے تو اندھے اور کوڑے کی بیماری جو ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے, اللہ کا عذاب ہے, اور اندھا پن اور کوڑ خدائی مندین یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے. یہ بیماری جو ہے یہ تو اللہ کی رحمت دلاتی ہے بھائی, اور حماقت ایسی بیماری ہے جو اللہ کا عذاب دلائے گی, لہذا احمد سے بچنا چاہیے. تو ہمیں اس طرح سلام کا یہ گریز کرنا یہ تعلیم کے لیے تھا, اپنے ضرر کے خوف سے نہ تھا, کیونکہ نبی ہونے کی وجہ سے آپ تو معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں, لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. احمق لوگ, متکبر لوگوں کی صحبت میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح بڑے چراغ لوگ ہوتے ہیں, اپنا ہی مطلب کے ہر وقت سامنے رکھتے ہیں, مطلب ختم بس رفو چکر. چلاکی اسی کا نام ہے. چلاک آدمی مخلص نہیں ہوتا, وہ آپ کے ساتھ خلوص سے محبت نہیں کرتا, اپنے مطلب کی محبت کرتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ مجھے چلاک اور متکبر دونوں سے مناسبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے, ہم سب کو نیک بنائے, اللہ والا بنائے. اپنے کرم سے ہمیں جتنی بھی ہماری روحانی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ٹھیک فرما دے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک لڑکی تھی, اس کی شادی ہو رہی تھی, سارے محلے کی سہیلیوں نے اسے سجایا. تو کیا ہوتا کہ پہلے زمانے میں رواج تھا, محلے کی لڑکیاں آتی تھیں اور اپنی سہیلیوں کو سجاتی تھی, کوئی ناک میں وہ کیا ڈال رہے ہیں, کوئی کان میں ایئر رنگ پہنا رہے ہیں, کوئی سر میں جھومر لگا رہی ہے, کوئی بالوں میں تیل لگا رہی ہے وغیرہ, بکنی کر رہی ہے, کوئی سرما لگا رہی ہے. تو اس کو خوب سجا لیا. لڑکے نے کہا کہ بہن مبارک ہو, بڑی اچھی لگ رہی ہو, تمہارے اندر تو بڑا حسن جمال آ گیا ہے. تو یہ لڑکی سن کر رونے لگی. سہیلیوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تمہاری تعریف سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, جب شوہر دیکھ کر مجھ کو پسند کر لے, جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ دیکھ کر کہہ دے کہ تم مجھے اچھی لگ رہی ہو تب مجھے خوشی ہوگی. ابھی تو پتہ نہیں کہ میں ایسے پسند بھی آؤں گی کہ نہیں آؤں گی. تمہاری نظر میں اچھی لگنے سے میری کوئی قیمت نہیں ہے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, اصل تو شوہر کی نظر میں مجھے حسین بننا ہے. تو اس واقعے کو بیان کر کے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رونے لگے کہ ایسے ہی دنیا بھر کے لوگ کسی انسان کی تعریف کریں دوستوں, کہ ارے حضرت آپ کا کیا کہنا, آپ کے چہرے سے تو انوار ٹپک رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں تو بجلی کی دکان ہے وغیرہ وغیرہ, جس کو آپ دیکھ لیتے ہیں اللہ والا ہو جاتا ہے. اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ آسمان پہ اڑ رہے تھے, اور آپ تقریر کر رہے تھے تو کیا کہنا, بجلی گراتے ہیں آپ تو, ہر طرف سے تعریفیں سن سن کر آدمی بھول جاتا ہے. مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدا موٹا ہوتا ہے بھوسا, اور آدمی کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے. کان کے راستے سے اس کی تعریف آئی تو وہ موٹا ہو جائے, چاہے اس کو فاقہ ہو رہا ہو لیکن تعریف سے موٹا ہوگا. ہاں فرماتے ہیں جانور فربر شبد از ناؤ نوش, جانور موٹا ہوتا ہے بھوسا کھا کر, اور آدمی فرب شبد از راہ گوش, آدمی کنز کانوں سے اپنی تعریف سن کر پھول جاتا ہے. تو حضرت غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ ساری دنیا تعریف کرے لیکن سوچو کہ قیامت کے دن مخلوق کی یہ تعریف کام آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر ہمارے کام آئے گی. جب قیامت کے دن اللہ کی نظر ہماری نماز, ہمارے سجدے, ہمارا آواز, ہمارا بیان, ہماری داڑھی, ہماری پیری مریدی, ہمارے حج ہے نا, عمرے, ہمارے صدقات, نیکیاں اللہ فرما دے کہ ہم نے قبول کیا, تب تو خوشی ہوگی دوستو. ابھی کیا پتا ہے کہ ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں, کیا کوئی خبر آئی ہے؟ بھائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرف بشرہ صحابہ تھے ان کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا, وہ تو مستثنا ہے, مگر ہم لوگوں میں تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی نا, تو وہی تو نہیں آئی. لہذا ڈرتے رہیں, اپنی قیمت خود نہ لگائیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ غلام نہایت بے وقوف ہے جو اپنی قیمت خود لگاتے. بھائی غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے یا وہ خود لگاتا ہے؟ غلام کی قیمت تو مالک لگاتا ہے, بس وہ قیامت کے دن مالک تعالی شان ہماری قیمت لگائیں گے اور فرما دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں, کہ جتنا چاہو اچھلو کودو, خوشیاں مناؤ. بڑے پیر صاحب عبد الشاہ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ میں تم سے خوش ہوں, تب وہاں خوشی مناؤں گا. ابھی تو روتے ہی رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, عمل میل کرتے رہو, لیکن اتنا خوف بھی نہ کرو کہ نہ امید ہو کر بھی عمل چھوڑ دے انسان. خوف بس اتنا ہی مطلوب ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اللہم اغفر لنا من خشیتک, یہ من تبعیضیہ ہے کہ اللہ اپنے خوف میں سے ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دیجئے, اتنا حصہ ما تحول بھی بینی و بین معاصی, اتنا خوف چاہتا ہوں کہ بس جو میری ما تحول بھی بینی و بین معاصی میرے اور گناہوں کے درمیان ایک بیریئر اور ایک حائل ہو جائے. ہمیشہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو, کرتے رہو اور ڈرتے رہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ماں ہے نا, ماں ماں آتو ہے نا, اس میں موصول بلاغت کے لیے ہے, اس میں مذکور میں ابہام ہوتا ہے جس سے بلاغت مقصود ہوتی ہے. یعنی صحابہ کے راستے, صحابہ جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے, لیکن اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل میں اکڑ آ جاتی, کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی وہ خوب خرچ کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد مال دیتے ہیں, پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ اہم رجل یسرق ویزنی ویشرب الخمر, کیا یہ چوری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی, یہ روزہ رکھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اللہ یتقبل منہ, معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں. دیکھیے میرے دوستوں, اس کا علاج قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا. قیامت کے دن کے لیے سبق مل گیا کہ عمل کرنے کے بعد دل میں ڈر آنا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں. بھائی اگر تسبیحات سے, تہجد سے, چلے لگانے سے, خانقاہ میں چلے لگا رہے ہیں, اور بہت زیادہ انسان نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے لیکن اگر وہ قبول نہیں ہے میرے دوستو تو وہ کسی خاتے میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیخ فرماتے تھے اب اسماعیل علیہ السلام کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں کس قدر اخلاص ہوا ان کے اندر, دونوں پیغمبر ہیں, کس درجے کا اخلاص تھا میرے دوستو. لیکن اللہ اکبر, جیسا جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے یہاں قبولیت کی امید بھی رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب آپ قبول فرما لیجئے. تقبل یہ باب تفاعل جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے, از راہ کرم یہ قبول فرما لیجئے ہماری یہ عبادت, ہماری یہ کاوش جو ہے آپ کے عظمت کے شایان شان نہیں ہے, لیکن اے اللہ آپ تکلف قبول فرما لیجئے. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم, کیونکہ انک انت السمیع, سمیع کا مطلب کیا ہے کہ سمیع بدعواتنا, سمیعن بدعواتنا, آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, علیمن بنیاتنا, اور آپ اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا نیت ہے, ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ خوش ہو جائیے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائیں, اپنے اسلام کی فکر پیدا فرمائیں, دل کے اندر جو برے برے امراض ہیں میرے دوستو ان کی فکر کرنی چاہیے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. ایک انسان ہے وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات اور لوگوں پہ بھی پڑتے ہیں, اور ایک برا انسان ہے اس کے اخلاق کے اثر اور لوگوں پہ بھی پڑتے ہیں. تو ہم ایسے انسان بنے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مومن کامل وہی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں, کامل مسلمان وہی ہے. اللہ ہم سب کو ایسی نعمت عطا فرمائے, ایسا تقوی عطا فرمائے, ایسی خشیت اپنی عطا فرمائے کہ زندگی کی ہر سانس ہماری اپنے مالک پہ فدا ہو, اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے, اور اگر تکلیف پہنچا دی تو فوراً معافی مانگ کے دنیا ہی اس کی تلافی کر لیں تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا جواب نہ دینا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم و رحمتہ یا ارحم الراحمین.